حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے چند منتخب اشعار. کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں. کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں. حال میں اپنے مست ہوں، غیر کا ہوش ہی نہیں، رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں. حال میں اپنے مست ہوں، غیر کا ہوش ہی نہیں، رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں. دل ہے امید و بیم میں، کشمکش عظیم میں، بیٹھے ہوئے ہیں حریم میں، ہاں ہے کبھی کبھی نہیں. دل ہے امید و بیم میں، کشمکش عظیم میں، بیٹھے ہوئے ہیں حریم میں، ہاں ہے کبھی کبھی نہیں. مجھ کو جو دل دکھ جگر دیے، درد سے دونوں بھر دیے، حوصلے وہ مگر دیے، شکوہ گلا کوئی نہیں. مجھ کو جو دل جگر دیے، درد سے دونوں بھر دیے، حوصلے وہ مگر دیے، شکوہ گلا کوئی نہیں. بیٹھا ہوں میں جھکائے سر، نیچی کیے ہوئے نظر، بزم میں سب صحیح مگر وہ جو نہیں کوئی نہیں. بیٹھا ہوں میں جھکائے سر، نیچی کیے ہوئے نظر، بزم میں سب صحیح مگر وہ جو نہیں کوئی نہیں. میں یہ نہیں ملی ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خون، کیوں میں کسی کو مفت دوں، میں میری مفت کی نہیں. میں ملی نہیں ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خون، کیوں میں کسی کو مفت دوں، میں میری مفت کی نہیں. حسن کا خوش نما چمن، عشق کا دل کشا چمن، سر سے ہے تا بپا چمن، یہ میری شاعری نہیں. حسن کا خوش نما چمن، عشق کا دل کشا چمن، سر سے ہے تا بپا چمن، یہ میری شاعری نہیں. میں کشوں یہ تو میں کشی، رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں. میں کشوں یہ تو میں کشی، رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں. ٹھہرے گا دل تھمیں گے اشک، آہ مگر ابھی نہیں، غم ہے یہ دل لگی نہیں، رونا ہے یہ ہنسی نہیں. ٹھہرے گا دل تھمیں گے اشک، آہ مگر ابھی نہیں، غم ہے یہ دل لگی نہیں، رونا ہے یہ ہنسی نہیں. توبہ تو بار بار کی بات تھی اختیار کی، توبہ مگر بہار کی آہ کبھی نبھی نہیں. توبہ تو بار بار کی بات تھی اختیار کی، توبہ مگر بہار کی آہ کبھی نبھی نہیں. جائے بچشم نم کہاں، روئے اب اپنا غم کہاں، وہ جو تھا اپنا جان جان، پہلو میں جب وہی نہیں۔ جائے بچشم نم کہاں، روئے اب اپنا غم کہاں، وہ جو تھا اپنا جان جان، پہلو میں جب وہی نہیں۔ شیشہ ہے جام ہے نخم، اصل تو رونقے ہیں گم، لاکھ سجا رہے ہو تم، بزم ابھی سجی نہیں۔ شیشہ ہے جام ہے نخم، اصل تو رونقے ہیں گم، لاکھ سجا رہے ہو تم، بزم ابھی سجی نہیں۔ پرز عیوب ہوں مگر آیا ہوں میں بچشم تر، مجھ میں ہے بس یہی ہنر، اور ہنر کوئی نہیں۔ پرز عیوب ہوں مگر آیا ہوں میں بچشم تر، مجھ میں ہے بس یہی ہنر، اور ہنر کوئی نہیں۔ دل میں لگا کے ان کی لو، کر دے جہاں میں نشر زو، شمعیں تو جل رہی ہیں سو، بزم میں روشنی نہیں۔ دل میں لگا کے ان کی لو، کر دے جہاں میں نشر زو، شمعیں تو جل رہی ہیں سو، بزم میں روشنی نہیں۔ کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔
کوئی نظم تو نہیں منتخبات؟
یہ نظم جو ابھی خواجہ عزیز الحسن مذوب رحمۃ اللہ علیہ کی سلمان سیف صاحب نے سنائی تھی، حضرت والا کی خدمت اقدس میں مقتدی حسن علوی صاحب، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کے مرید تھے، وہ حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے بھی یہ نظم اسی طرح سنائی تھی۔
کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، ارے کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، ارے تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ ارے تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔
شیخ سے جدائی کے اوپر یہ حضرت خواجہ صاحب کے اشعار ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے اگر قربت میں کمی ہو تو بندے کی صحیح ترجمانی بھی ہے۔
کوئی مزہ مزہ نہیں،
جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تین صحابہ جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین صحابہ کرام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی رخ پھیر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے غم کی کیفیت کو قرآن پاک میں نازل فرمایا کہ وَزَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُوبَتْ، کہ ان کے اوپر زمین باوجود اتنی وسعت کے تنگ ہو گئی، تو اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، ارے تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں، حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں، ارے حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں، رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں، رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پڑھا کرتے تھے تو اکثر ارے لگاتے تھے شروع میں، مقتدی صاحب نے بتایا۔
دل ہے امید و بیم میں،
بیم مانے مایوسی،
دل ہے امید و بیم میں کشمکش عظیم میں، ارے دل ہے امید و بیم میں کشمکش عظیم میں، بیٹھے ہوئے ہیں حریم میں، ہاں ہے کبھی کبھی نہیں، بیٹھا ہوں میں جھکا کے سر نیچی کیے ہوئے نظر، بیٹھا ہوں میں جھکائے سر نیچی کیے ہوئے نظر، بزم میں سب صحیح مگر وہ جو نہیں کوئی نہیں۔
دیکھے بزم میں شیخ نہ ہو محبوب نہ ہو تو بزم ایسے بھری ہوئی بزم بھی خالی معلوم ہوتی ہے۔
بیٹھا ہوں میں جھکائے سر نیچی کیے ہوئے نظر، بزم میں سب صحیح مگر وہ جو نہیں کوئی نہیں، ارے میں یہ ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خون۔
مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم کے والد صاحب، اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رشتے سے نواسے، حضرت کی جو دوسری اہلیاں تھیں ان کی پہلے شوہر سے جو بیٹی تھیں ان کے بیٹے، انہوں نے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرشد شیخ بنایا، اور یہ شعر لکھا تھا کہ تھانہ بون سے جو آپ نے دولت پائی ہے وہ مجھے بھی عطا فرما دے، تو اس کے اوپر حضرت خواجہ صاحب نے یہ شعر لکھ کے بھیجا تھا۔
ارے میں یہ نہیں میں یہ ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہے خون، کیوں میں کسی کو مفت دوں میں میری مفت کی نہیں، ارے میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں، میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں، ارے آنکھوں سے تم نے پی نہیں، ارے آنکھوں کی تم نے پی نہیں۔
شیخ کی آنکھوں سے جو اللہ تعالیٰ کی شراب محبت پی جاتی ہے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ عام دنیا دار جو میکشی کرتے ہیں تو وہ
اس مہ کشی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی، یہ تو آنکھوں سے پی جاتی ہے، شیخ کی آنکھوں سے پی جاتی، شیخ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک جس جو اتنا بڑا آفتاب تھا نور نبوت کا کہ ایک نظر کسی کافر پہ پڑ جاتی تھی اور وہ کلمہ پڑھ لیتا تو درجے میں صحابی کے پہنچ جاتا تھا، پھر اس صحابی کے درجے کو پوری امت کے تمام بڑے بڑے اولیاء، تمام ہر قسم کے تمام چھوٹے بڑے اولیاء بھی اس ادنا سے ادنا صحابی کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بڑے پیر صاحب شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عبد القادر جیلانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں جو خاک لگ جاتی تھی جہاد کے دوران، اس خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔
ارے میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں، ارے آنکھوں سے تم نے پی نہیں، ارے آنکھوں کی تم نے پی نہیں، ارے آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں۔
حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تھانہ بوہان کا اسٹیشن راستے میں آیا اور اتنی دیر تھی کہ خانقاہ میں حاضر ہو کر واپس آ سکتے تھے، تو خانقاہ حاضر ہوئے، حضرت حکیم الامت جو شیخ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن لکھ رہے تھے، خواجہ صاحب ایک نظر دیکھ کر واپس چلے گئے۔ جیسے ہی حضرت کو احساس ہوا کہ کوئی شخص آیا تھا اور گیا ہے تو پوچھا کون آیا تھا، بتایا کہ حضرت خواجہ صاحب آئے تھے لیکن ٹرین کی جلدی کی وجہ سے چلے گئے۔ فرمایا اپنی پیاس تو بجھا گیا اور مجھے تڑپا کے چلا گیا۔ خواجہ صاحب نے جو دیکھ رہے تھے ان کو بتایا کہ حضرت کو نہیں بتانا، میں صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے آیا ہوں، تو یہی ہے آنکھوں سے پینے کی بات۔ کیا ہے
جائیں بچشمے نم کہاں، روئیں اب اپنا غم کہاں۔
شیخ کے انتقال کے بعد کیفیت بیان کی ہے۔
جائیں بچشمے نم کہاں، روئیں اب اپنا غم کہاں، وہ جو تھا اپنا جانے جا، پہلو میں جب وہی نہیں، وہ جو تھا اپنا جانے جا، پہلو میں جب وہی نہیں۔ شیشہ ہے جام ہے نہ خم، اصل تو رونقیں ہیں گم۔ شیشہ ہے جام ہے نہ خم، اصل تو رونقیں ہیں گم۔ لاکھ سجا رہے ہو تم، بزم ابھی سجی نہیں۔ لاکھ سجا رہے ہو تم، بزم ابھی سجی نہیں۔ دل میں لگا کہ ان کی لو، کر دے جہاں میں نشر ذو۔ دل میں لگا کہ ان کی لو، کر دے جہاں میں نشر ذوق، شمیں تو جل رہی ہیں سو، بزم میں روشنی نہیں، ارے شمیں تو جل رہی ہیں سو، بزم میں روشنی نہیں، ارے میں کشو یہ تو میں کشی، رندی ہے میں کشی نہیں، ارے آنکھوں سے تم نے پی نہیں، ارے آنکھوں کی تم نے پی نہیں، بیٹھا ہوں میں جھکائے سر، نیچی کیے ہوئے نظر، بزم میں سب صحیح مگر وہ جو نہیں کوئی نہیں، میں یہ ملی نہیں ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہے خون، کیوں میں کسی کو مفت دوں، میں میری مفت کی نہیں،
صلاۃ اللہ غالیتن، اللہ تعالیٰ کا سودا بہت مہنگا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، لیکن دوسری طرف حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ایک طرف مہنگا بھی ہے اور دوسری طرف شیخ کا ہاتھ میں ہاتھ آ جائے تو بہت سستا بھی ہے، ہنستے کھیلتے سارا راستہ پار ہو جاتا ہے۔ بس بھیا ممتاز صاحب موبائل سے پڑھ کے سنائیں۔ ارواح پر محبت کی ازلی چوٹ، ارشاد فرمایا کہ ذکر حق آمد غذا ای روح را، مرحم آمد ای دل مجروح را۔ مرحم کی قدر کس کو ہوتی ہے؟ جس کے زخم لگا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انہی دلوں کا مرحم ہے جو اللہ کی محبت سے زخمی ہو چکے ہیں۔ ان زخمی دلوں سے اس مرحم کی قدر پوچھو، یہ مرحم کہ ان کے زخم پر کیسی ٹھنڈک عطا کرتا ہے۔ ہاں جن کے دل پر یہ زخم ہی نہیں، ان کو اس مرحم کی کیا قدر ہوگی؟ یہ زخم کہاں لگتا ہے؟ یہ زخم ہماری روحوں پر روز ازل سے لگا ہوا ہے۔ عالم ارواح میں الستو بربکم کی چوٹ میاں نے پہلے ہی لگا دی، میاں یعنی اللہ میاں نے پہلے ہی لگا دی ہے۔ ہاں یہ زخم بھر جاتا ہے ہماری غفلت سے، ذرا ان مجلسوں میں بیٹھو جہاں اس چوٹ کو یاد دلایا جاتا ہے، ان مجلسوں میں یہ زخم پھر ہرا ہو جائے گا۔ جیسے جب پروا ہوا چلتی ہے تو پرانی چوٹ پھر ابھر آتی ہے، اسی طرح ان مجلسوں میں بیٹھو جہاں اللہ کی محبت کی پروا ہوائیں چلتی ہیں، یعنی مجالس اہل اللہ، ان پروائیوں سے یہ چوٹ پھر ابھر آئے گی۔ تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے۔ پہلا مصرع کیا؟ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے۔ اور اللہ کی محبت کا زخم پھر ہرا ہو جائے گا، اس کے بعد جب ذکر کرو گے پھر مزہ آئے گا، زخم لگنے کے بعد ہی اس مرہم کی قدر ہوگی۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہلدی کی قدر، ایک آدمی ہلدی بیچ رہا تھا، پوچھا کہ ہلدی کا کیا بھاؤ ہے؟ تو بولا ہلدی کا کوئی بھاؤ نہیں ہوتا، جتنی چوٹ پھرائے، یعنی جتنی زیادہ چوٹ لگی ہوگی تو اتنا ہی ہلدی کا بھاؤ مہنگا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ملنے کے دو ہی راستے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اللہ صرف دو راستوں سے ملتا ہے، یا محبت نبی سے یا محبت ولی سے۔ اللہ صرف دو راستوں سے ملتا ہے، یا محبت نبی سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، یا محبت ولی سے یا کسی اللہ کے ولی سے محبت ہو جائے، یعنی جب نبی زندہ ہو تو نبی کی محبت سے، اور نبی کے بعد اس کے نائبین یعنی اولیاء اللہ کی محبت سے اللہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میرے بعد میرے نائبین کی محبت سے تم ولی اللہ بنو گے، اس کے علاوہ اللہ کے ملنے کا کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، باقی سب راستے شیطانی ہیں۔ ہاں ولی وہی ہے جو صحیح معنوں میں نبی کا نائب ہو، جو متبع سنت ہو اور جس پر نیابت کے آثار ظاہر ہوں، جن کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہو۔ اس سے مراد علماء ربانین اور صوفیاء کاملین اور اولیاء اللہ کی وہ جماعت ہے جس کی زمین پر قیامت تک موجود رہنے کی بشارت احادیث میں وارد ہے، اور جن کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ان کا جلیس شقی نہیں رہ سکتا۔ اگر ازلی طور پر شقاوت اس کے مقدر میں لکھی جا چکی تو ان کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ اس کی تقدیر بدل دے گا۔ ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ اللہ والے ایسے سعید ہیں، ایسے سعید روحیں ہیں کہ ان کے پاس کے بیٹھنے والے اشقیا بھی سعید بن جاتے ہیں۔ نائب وہی ہوتا ہے جس کو خود حاکم مقرر کرتا ہے کہ فلاں ہمارا نائب ہے، جو خود سے اپنے کو مقرر کرے اور نیابت کا دعویٰ کرے وہ نائب نہیں باغی ہے، جیسے کہ صدر کی موجودگی میں کوئی وزیر کہے کہ حکومت میری ہے، آپ یہاں مہمان کے طور پر ہیں، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ گرفتار کر لیا جائے گا اور گولی مار دی جائے گی، اور جو لوگ ایسے کی اتباع کرتے ہیں ان کو بھی گولی سے اڑا دیا جاتا ہے کہ وہ بھی باغی ہیں۔ بس اسی طرح وہ پیر جن کی زندگی سنت اور شریعت کے خلاف ہے وہ نبی کے نائب نہیں ہیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو مقرر کر لیا، یہ باغی ہیں، ان کا انجام دوزخ ہے اور ان کے متبعین کا انجام بھی دوزخ ہے۔ غرض اگر اللہ کو چاہتے ہو تو بس اللہ کے ملنے کے صرف دو ہی راستے ہیں، نبی کے زمانہ حیات میں نبی کی محبت اور نبی کے زمانہ وفات میں اس کے نائبین کی محبت یعنی نبی کا اتباع کرنے والوں کی محبت، اس کے علاوہ کسی تیسرے طریقے سے اللہ نہیں مل سکتا۔ صحبت اہل اللہ پر کیا قیمتی ملفوظ، ارشاد فرمایا کہ اللہ صرف دو راستوں سے ملتا ہے، یا نبی کی محبت سے یا ولی کی محبت سے، یعنی جب نبی زندہ ہو تو نبی کی محبت سے، اور نبی کے بعد اس کے نائبین یعنی اولیاء اللہ کی محبت سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میرے بعد میرے نائبین کی محبت سے تم اللہ کے ولی بنو گے، اس کے علاوہ اللہ کے ملنے کا کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، باقی سب راستے شیطانی ہیں۔ ہاں ولی وہی ہے جو صحیح معنوں میں نبی کا نائب ہو، جو متبع سنت ہو اور جس پر نیابت کے آثار ظاہر ہوں، جن کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہو۔ اس سے مراد علماء ربانین، صوفیاء کاملین اور اولیاء اللہ کی وہ جماعت ہے جس کی زمین پر قیامت تک موجود رہنے کی بشارت احادیث میں وارد ہے کہ ایک جماعت قیامت تک حق پر باقی رہے گی، اور جن کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ان کا جلیس شقی نہیں رہ سکتا۔ اگر ازلی طور پر شقاوت اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہو تو بھی ان کی مجلسوں کی برکت سے اللہ اس کی تقدیر بدل دے گا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقدیر جو ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ پر حاکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بدلنے پر قادر ہے۔ لہذا ایسے سعید روحیں، اللہ والے ایسی سعید روحیں ہیں کہ ان کے پاس بیٹھ کر جن کے مقدر میں لکھا جا چکا کہ یہ بدبخت ہے، ان کی بدبختی کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس فیصلے کو بدلنے پر قادر ہے۔ نائب وہی ہوتا ہے جس کو خود حاکم مقرر کرتا ہے کہ فلاں ہمارا نائب ہے، جو خود سے اپنے آپ کو مقرر کر لے اور نیابت کا دعویٰ کرے وہ نائب نہیں بلکہ باغی ہے، جیسے صدر کی موجودگی میں کوئی وزیر کہے کہ حکومت میری ہے اور آپ یہاں میرے مہمان کے طور پر ہیں، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ کہ گرفتار کر لیا جائے گا اور گولی مار دی جائے گی، اور جو لوگ ایسوں کی اتباع کرتے ہیں ان کو بھی گولی سے اڑا دیا جاتا ہے کہ وہ بھی باغی ہیں۔ بس اسی طرح وہ پیر جن کی زندگی سنت اور شریعت کے خلاف ہے وہ نبی کے نائب نہیں ہیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو مقرر کر لیا ہے، یہ باغی ہیں، ان کا انجام دوزخ ہے، اور ان کا اتباع کرنے والوں کا انجام بھی دوزخ ہے۔ غرض اگر اللہ کو چاہتے ہو تو بس اللہ کے ملنے کے صرف دو ہی راستے ہیں، نبی کے زمانے میں نبی کی محبت اور نبی کے زمانے کے بعد اس کے نائب یعنی اس کی اتباع کرنے والوں کی محبت، اس کے علاوہ کسی تیسرے طریقے سے اللہ نہیں مل سکتا۔ قرآن پاک اپنے بندوں کے نام اللہ تعالی کا خط ہے۔ ارشاد فرمایا کسی کا بچہ اگر جرمنی میں پڑھتا ہے تو اپنی پرورش میں وہ باپ کا محتاج ہے، اگر باپ اس کو منی آرڈر نہ بھیجے یا باپ کے خط میں دیر ہو جاتی ہے تو اس بچے کی آنکھیں ڈاکیے پر لگی رہتی ہیں، اور جب باپ کا خط پا جاتا ہے تو کس شوق اور محبت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے کہ ہائے میرے ابا نے اس میں کیا کیا لکھا ہوگا، روپیہ بھیجنے کی خوشخبری دی ہوگی۔ غرض سینکڑوں امیدوں اور آرزوؤں اور شوق اور محبت کے ساتھ وہ اس خط کو پڑھتا ہے۔ دوستو اسی طرح یہ قرآن پاک 30 پاروں کا خط ہے، مولا کا پیغام محبت ہے اپنے بندوں کے نام، اور ہم اپنی ہر سانس میں اپنے ربا کے محتاج ہیں جس طرح وہ لڑکا اپنے ابا کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم ہمارے محتاج ہو، تم زمین و آسمان کے درمیان کے ہاسٹل میں رہ رہے ہو، پردیس میں ہو، یہ قرآن ہم نے تمہارے پاس اپنا پیغام محبت بھیجا ہے۔ اے لوگو تم ہمارے محتاج ہو، تم زمین و آسمان کے درمیان کے ہاسٹل میں رہ رہے ہو، پردیس میں ہو، یہ قرآن ہم نے تمہارے پاس اپنا پیغام محبت بھیجا ہے تاکہ پردیس اور وطن دونوں میں تم کامیابی کے ساتھ رہ سکو۔ اگر تم مال چاہتے ہو تو اس میں اس کا بھی نسخہ موجود ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، مال کی تم پر کثرت ہو جائے گی۔ استغفروا ربکم، اس آیت میں یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے معافی مانگو بلکہ کہا اپنے پرورش کرنے والے سے معافی مانگو، یعنی اللہ کا نام استعمال نہیں کیا، رب نازل فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب اپنے پرورش کرنے والے سے معافی مانگو۔ جیسے اگر اولاد نافرمانی کرتی ہے تو باپ کہتا ہے کہ نالائق میں نے تیری پرورش کی، میری ہی نافرمانی کرتا ہے، اے نالائق اپنے پرورش کرنے والے باپ سے معافی مانگ، جس طرح باپ اپنی ربوبیت کا حوالہ دیتا ہے، یعنی جس طرح باپ اپنی پرورش کا حوالہ دیتا ہے، اسی طرح اللہ نے اس آیت میں یہی حوالہ دیا کہ اپنے پرورش کرنے والے یعنی اپنے رب سے معافی مانگو۔ اسی طرح یہ قرآن دستور محبت بھی ہے جس میں آداب محبت کی تعلیم دی گئی ہے کہ بندے اللہ سے محبت کرنا سیکھ جائیں۔ نادانی کی محبت سے رحمت کے بجائے غضب نازل ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نادانی کی محبت نہ کریں، کیونکہ نادانی کی محبت پر بعض دفعہ بجائے کرم کے اور غضب نازل ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنے سوئے ہوئے محبوب کی مکھیاں اڑا رہا تھا کہ ایک مکھی بار بار اس محبوب کے چہرے پر آ کر بیٹھتی تھی، تو ان عاشق صاحب کو بہت غصہ آیا کہ یہ مکھی میرے محبوب کو بہت ستا رہی ہے، لہذا جب پھر آ کر بیٹھی تو زور کا تھپڑ رسید کر دیا۔ مکھی کا مرنا تو ضمنی تھا، یعنی ہو سکتا ہے مکھی مر جائے اور ہو سکتا ہے بھاگ جائے، لیکن چپت سے کا چہرے پر لگنا یقینی تھا۔ تو ایسی محبت کس کام کی؟ ایسی ہی نادانی کی محبت کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیشکش کی کہ ہم آپ کے اللہ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن ہماری چند شرطیں ہیں، اگر آپ ہماری ان شرطوں کو پورا کر لیں تو ہمارے آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ اور وہ شرطیں یہ ہیں کہ ایک سال ہم خوب آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، اور اس سال ہم اپنے بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور دوسرے سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیجئے اور اپنے اللہ کی عبادت نہ کیجئے۔ ان کی یہ نادانی کی محبت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہو گئی، اور سورت قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی کہ اے ہمارے نبی کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، بھلا کہاں اللہ اور کہاں پتھر کے بت جن پر کتا بھی ٹانگ اٹھا کر پیشاب کر دیتا ہے۔ اللہ والے شیخ سے کیسی محبت ہونی چاہیے؟ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ولایت کا اعلیٰ ترین مقام صدیقیت بلکہ اللہ کے راستے کا پورا مزہ حاصل کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ کسی اللہ والے سے خلت کا تعلق قائم کر لے. خلت یعنی گہری محبت، گہری دوستی. اس کو چاہیے کہ کسی اللہ والے سے خلت کا تعلق قائم کر لے، اور خلت کے معنی یہ ہے کہ اس کے علاوہ غیر پر نظر نہ جائے، اللہ رسول کے بعد اس اللہ والے پر دل و جان سے فدا ہو. اگر اس کے علاوہ کسی دوسرے بزرگ پر بھی نظر ہے کہ چلو ان سے بھی فائدہ اٹھا لو، تو سمجھ لو کہ اسے خلت حاصل نہیں اور یہ شخص صدیق نہیں ہو سکتا. اس اللہ والے پر جان، مال، آبرو قربان کرنے کا جذبہ دل میں رکھے کہ اگر میرا شیخ یہ حکم دے کہ چلو جہاد پر چل رہا ہوں، تو پھر بیوی، اولاد، ماں باپ کچھ یاد نہ آئے. اس کی محبت میں اپنی آبرو کی بھی پرواہ نہ کرے کہ اس کی خدمت کروں گا یا ہاتھ چوموں گا یا پخانہ پیشاب صاف کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. ہر طرح شیخ کے آرام کی فکر کرے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے شیخ کی کڑکڑاتی ہوئی سردیوں میں مالش کرتا تھا اور بدن دباتا تھا تو پسینے چھوٹ جاتے تھے، حالانکہ اس زمانے میں سرد ہوائیں چلتی تھیں. بس یہ جذبہ تھا کہ کیسے اپنے شیخ کی جان پاک کو خوش کر دوں، جانے کس وقت دعا منہ سے نکل جائے. حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے کا پورا مزہ جو حاصل کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کسی اللہ والے سے خلت کا تعلق قائم کر لے، اور خلت کے معنی یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی غیر پر نظر نہ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس اللہ والے پر دل و جان سے فدا ہو جائے. اگر اس کے علاوہ کسی دوسرے بزرگ پر بھی نظر ہے کہ چلو ان کے پاس سے چل کر بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں، تو سمجھ لو کہ اسے خلت حاصل نہیں اور یہ شخص صدیق نہیں ہو سکتا. اس اللہ والے پر جان، مال اور آبرو قربان کرنے کا جذبہ دل میں رکھے کہ اگر میرا شیخ یہ حکم دے کہ چلو میں جہاد پر جا رہا ہوں، تو پھر بیوی، اولاد اور ماں باپ اس کو کچھ یاد نہ آئے. اس کی محبت میں اپنی آبرو کی بھی پرواہ نہ کرے کہ اس کی خدمت کروں گا یا ہاتھ چوموں گا یا پیشاب پخانہ صاف کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. بس ہر طرح شیخ کے آرام کی فکر کرے. حضرت فرماتے ہیں، میں اپنے شیخ کی کڑکڑاتی ہوئی سردیوں میں مالش کرتا تھا اور بدن دباتا تھا تو پسینے چھوٹ جاتے تھے، حالانکہ اس زمانے میں سرد ہوائیں تیز چلتی تھی. بس یہ جذبہ تھا کہ کیسے اپنے شیخ کی جان پاک کو خوش کر دوں، جانے کس وقت دعا منہ سے نکل جائے. ایک دفعہ میرے شیخ پھول پور سے 5 میل دور ایک مدرسے کے جلسے میں گئے ہوئے تھے. رات کے 12 بج گئے اور حضرت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. میں نے سوچا کہ حضرت رات کو بھوکے سو جائیں گے. میں نے حضرت سے پوچھا بھی نہیں کہ حضرت آپ کا کھانا پھول پور سے لے آؤں، کیونکہ اگر پوچھتا تو حضرت منع فرما دیتے کہ کوئی ضرورت نہیں اتنی تکلیف کرنے کی. اس لیے میں نے پوچھا بھی نہیں اور چپکے سے سائیکل اٹھا کر 5 میل پھول پور چل دیا. راستے میں چوروں کا بھی خطرہ تھا، لہذا لاٹھی ساتھ رکھ لی اور سوچا کہ اگر راستے میں مر گیا تو کیا ہوا، ایک اللہ والے کی خدمت میں مارا جاؤں گا اور شہید ہو جاؤں گا، اور حضرت میرے لیے رو رو کر کچھ اللہ سے کہہ دیں گے تو میرا کام بن جائے گا. بس میاں، یہ محبت ایسی چیز ہے کہ جان کی بھی پرواہ نہیں رہتی. محبت میں آدمی وہ کام کر گزرتا ہے کہ جو 4 آدمی بھی مل کر نہ کر سکیں. بس گر کی بات یہی ہے کہ کسی اللہ والے سے دل لگا لو، اس پر فدا ہو جاؤ، تو برسوں کا راستہ منٹوں میں طے ہو جاتا ہے. بس میاں، یہ محبت ایسی چیز ہے کہ جان کی بھی پرواہ نہیں رہتی. محبت میں آدمی وہ کام کر گزرتا ہے کہ جو 4 آدمی بھی مل کر نہ کر سکیں. بس گر کی بات یہی ہے کہ کسی اللہ والے سے دل لگا لو، اس پر فدا ہو جاؤ، تو برسوں کا راستہ منٹوں میں طے ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ شیخ سے ہر خدمت کو پوچھنا بھی نہ چاہیے، بلکہ سمجھ سے کام لے کر خود کر دے کہ شیخ کی جان پاک خوش ہو جائے. پوچھنے سے شیخ انکار کر دیتا ہے کہ میرے مرید کو تکلیف ہوگی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان عاشقی اور اللہ تعالیٰ کی قدردانی. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کو بہت بڑا امتحان فرمایا ہے. بیٹے کو چھری کے نیچے لیٹانا کوئی معمولی کام نہیں. دراصل اللہ تعالیٰ کو اہل دنیا کو دکھانا تھا کہ ہمارے عاشقین ہماری محبت میں کیا کیا کر گزرتے ہیں. کبھی معشوق محبوب چاہتا ہے کہ دنیا والے دیکھیں کہ میری محبت میں کیا کیا ہوتا ہے, تو اللہ کی محبت کا سارا کھیل اسی لیے ہے کہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ اگرچہ ہمارے ان بندوں نے ہمیں دیکھا بھی نہیں لیکن بغیر دیکھے یہ ہم پر پروانوں کی طرح نثار ہو رہے ہیں. کوئی آرے سے چیرا جا رہا ہے, کوئی سر کٹا رہا ہے, کوئی آگ میں کود رہا ہے, کوئی بیٹے کو چھری کے نیچے لیٹا رہا ہے. یہ کس کی محبت کا نشہ ہے جو تلوار کی دھار کے نیچے بھی نہیں اترتا تاکہ دنیا والے جان لیں کہ وہ ذات پاک ہر شے سے زیادہ محبوب ہے جس کے یہ عاشق ہیں. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کسی شاعر نے یہ شعر کہا ہے زلیخا کے لیے کہ اپنے یوسف کو مت ترجیح دے اپنے یوسف کو میرے یوسف پر, یعنی زلیخا کے زمانہ جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا اور زلیخا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر عاشق ہو گئی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی جس کے بارے میں نازل ہوا ہے کہ ما ھذا الا بشرا ان ھو الا ملک کریم, کہ یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتے ہیں. تو فرمایا تو وہ شاعر کہتا ہے کہ مت ترجیح دے اپنے یوسف کو میرے یوسف پر, اس پہ سر کٹتے ہیں اس پہ انگلیاں. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر جو مصر کی عورتیں تھیں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو یوسف ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر انگلیاں نہیں بلکہ صحابہ کرام اپنی گردنیں کٹواتے ہیں. تو اللہ کی محبت کا سارا کھیل اسی لیے ہے کہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ اگرچہ ہمارے ان بندوں نے ہمیں دیکھا بھی نہیں لیکن بغیر دیکھے یہ ہم پر پروانوں کی طرح نثار ہو رہے ہیں. کوئی آرے سے چیرا جا رہا ہے, کوئی سر کٹا رہا ہے, کوئی آگ میں کود رہا ہے, کوئی بیٹے کو چھری کے نیچے لٹا رہا ہے. یہ کس کی محبت کا نشہ ہے جو تلوار کی دھار کے نیچے بھی نہیں اترتا تاکہ دنیا والے جان لیں کہ وہ ذات پاک ہر شے سے زیادہ محبوب ہے جس کے یہ عاشق ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان عظیم تھا. فلما اسلما وتلہ للجبین, یعنی یہ وہ امتحان جو قرآن پاک میں نازل ہوا, جب ان دونوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہماری بات کو تسلیم کر لیا اور بیٹے کو کروٹ سے لٹایا کہ ذبح کر دیں, تو اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر دی. قد صدقت الرؤیا, شاباش اے ابراہیم, آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. اور پھر کیا اعزاز نصیب ہوا, سلام علی ابراہیم, بندے پر مالک کی طرف سے سلام بھیجا جا رہا ہے. سبحان اللہ. بندے پر مالک کی طرف سے سلام بھیجا جا رہا ہے, سلام علی ابراہیم, غلام پر مالک کا سلام آ رہا ہے. انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے غلام ہی ہوتے ہیں. محمد عبدہ و رسولہ, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. کہ غلام پر مالک کا سلام آ رہا ہے, سلام علی ابراہیم. اللہ اکبر, کیا نصیب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, کہاں بندہ اور کہاں اللہ. نبی بھی تو منی کے قطرے ہی سے پیدا ہوتا ہے, لیکن قربانی اور ایثار نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ اسی بندے پر اب اللہ کا سلام آ رہا ہے. آہ کیسی قدردان ذات ہے وہ, غلاموں کو خریدنے والی عظیم ذات ہے. اللہ اکبر, کیا نصیب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, کہاں بندہ اور کہاں اللہ. نبی بھی تو منی کے قطرے ہی سے پیدا ہوتا ہے, لیکن قربانی اور ایثار نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ اسی بندے پر اب اللہ کا سلام آ رہا ہے. آہ کیسی قدردان ذات ہے وہ, غلاموں کو خریدنے والی عظیم ذات ہے. بس بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو پڑھا گیا جو سنا گیا اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اپنے مشائخ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافیاں دے دیجیے.